فضل الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کی فضیلت۔ حج مبرور کرنے والا جنتی ہے۔ مبرور کا لفظ بار اور را سے ہے، بر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو۔ مبرور کیا ہے؟ نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ جن کے پاس بکس نہیں ہے وہ نوٹس لیں، پورے نوٹس لیں، ایک ایک لفظ آپ لوگ پڑھتے وقت بھی پڑھیں اور نوٹس بھی لکھیں گے۔ تو مبرور کا لفظ سنتے ہمارے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ شاید مبرور سے مراد یہ ہے قبول۔ حج مبرور کا لفظ جب بھی کہیں ہم سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ قبول حج، حالانکہ مبرور سے مراد ہے نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ یعنی بعض لوگ حج بھی کراتے ہیں اور اس میں وہ بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو حج مبرور وہ حج جس کے اندر کثرت سے نیکیاں، اور آف کورس جب کسی حج میں بہت ایسی نیکیاں ہوں گی اور پلس اس میں کوئی گناہ نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول کریں گے، لیکن لفظ مبرور سے مراد نیکیوں والا حج ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہو چکے ہوں، یعنی ایک عمرہ کیا پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو ان دونوں کے بیچ کے گناہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب دیکھیں کہ اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو، بلکہ یہ روایت بڑی معروف بھی ہے، بہت سارے لوگ اسی بنیاد پہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ ایسی احادیث کو سن کر گناہوں کی کھلی چھٹی نہیں لے لینی چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی احادیث کو سننے اور سنانے کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم گناہ کرتے جائیں گے، پھر ایک عمرے کے بعد ہر سال ایک عمرہ کر لیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈاچ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی واقعی سوچ سے گناہ کر رہا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، اب بس رمضان میں جاؤں گی اور عمرہ کروں گی، بڑی امید کی جاتی ہے کہ رمضان سے عین پہلے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے اور پورے 11 مہینے کے گناہ اس کے سر پہ ہوں۔ دوسری بات ہے کہ زندگی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ نیت کرنے کے باوجود بھی کون کرے گا، کون، کس کو پتہ ہے کہ وہ پہنچ جائے گا وہاں۔ پھر اگلی ایک اور بات ہے کہ ہر وہ گناہ جو اس سوچ کے ساتھ کیا جائے نا کہ اس کو میرا، میں نے معاف کرا لینا ہے، کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں، بعد میں ہنس کے دکھا دیں گے، تو وہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کی بات نہیں آتی الا ماشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن احتیاط بہرحال لازم ہے۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبایعک فبسط یمینہ قال فقبضت یدی قال ما لک یا عمر قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمر ان الاسلام یحدم ما کان قبله وان الہجرۃ تحدم ما کان قبلها وان الحج یحدم ما کان قبله۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں یاد رکھے کہ یہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ، اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر کیا ہوا،
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شرط رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بیعت ان کی کون سی تھی؟ اسلام کی. جب لوگ مسلمان ہوتے تو اس وقت جو بیعت کرتے اس کی طرف اشارہ. تو کہا کہ میں ایک شرط پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی، یعنی کہ میں مسلمان اس شرط پہ ہوں گا کہ میرے پچھلی زندگی کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج تو گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ حج کے ضمن میں دو اور باتیں بھی پتہ چل گئیں کہ اسلام کی طرف آنے والا شخص بھی اور ہجرت کرنے والا، یعنی جو اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑتا ہے چاہے وہ اس کی عادات ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حج میں مشقت بہت ہے اور حج کا عمل جو ہے وہ حقیقت میں ایک مشکل عمل ہے، تو اس کے اندر اگر انسان مشکل سہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس مشکل کا بدلہ بھی انسان کو اچھا دیتا ہے. سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. لیکن شرط وہی ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور اس کے دوران انسان کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو اس کے حج کو باطل کر دے. اللہ کی کتنی مہربانی ہے نا، ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے ہیں ہم لوگوں کو معاف کرنے کے، پھر بھی اگر ہم معافی نہ کروا سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی نا. پے در پہ حج اور عمرہ محتاجی اور فقر کو دور کرتے ہیں. پے در پہ کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوسلی لگاتار ایک کے بعد دوسرا، ایک حج کیا پھر بعد میں عمرے پہ چلے گئے. اس میں اب کنٹینیوس کی بات نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ چھٹے ہی نہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اکثر حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ان کی یہ بات ہے. عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعۃ بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جسے بھٹی لوہے کی میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ظاہر تو اس پہ پیسہ لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقر دور ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہی ان کا بزنس ذرا ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو عموماً تو ایسے وقت میں لوگ خرچے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن وہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. کیوں؟ کیسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں سے اب چیک کیش ہوں گے منی کے. جو اللہ تعالیٰ سے آپ گمان رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے ساتھ ویسے ہی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا، قال حج مبرور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اگلی چیزیں تو پھر نہیں ہوں گی نا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، حج مقبول۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ کب ٹھیک ہوتا ہے؟ جب علم ہوتا ہے۔ میں تو اکثر لوگوں کو جب حج کی نیت کرتا یا حج کے لیے خوشی خوشی جانے کی تیاریاں کرتا دیکھتی ہوں، تو پھر اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے اور میرا دل جاتا ہے، پتہ نہیں کئی جگہ ایسی چیزیں ہوں گی۔ آج کے دور میں لوگ حج کے نام پہ الحمدللہ کئی ٹریننگ سیشنز اور تربیتی نشستیں جو ہوتی ہیں وہ منعقد کرتے ہیں، لیکن جو چیز میں محسوس کرتی ہوں وہ کیا ہے کہ حج کا موقع آتا ہے، ہم حج کے طریقے تو سیکھ لیتے ہیں، وہاں جانا ہے، رمی جمار کرنی ہے، مزدلفہ، منا اور لائک دس، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہمارے عقیدے کو گن لگا ہوا ہے، سنتوں کی جگہ بدعت زندگی میں آ چکی ہیں، قطع تعلقی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، کئی بیریئرز ہیں بیچ میں۔ میں نے ایک دفعہ اس پہ درس بھی ہوا تھا، اور لبیک اللہم لبیک جو ہماری سیریز ہے اس کے اندر بھی اس پہ ہم نے کچھ پوائنٹس کیے تھے کہ حج پہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ لو، قرض دینا ہے کسی کا، کئی اور معاملات ہے۔ تو یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن علم کا درجہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ دیں نا کہ کسی کا بھی عقیدہ بھی ٹھیک نہیں اور وہ بےچارا حج کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی مدد کرنے کی وجہ حج میں اس کے لیے علم کے راستے کھولیں۔ کبھی کئی کسی کو آپ اس شوق میں دیکھیں کہ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور اکثر بےچارے جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بہت شوق بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے واقعی اس کے لیے دل چاہتا ہے۔ اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں لیکن خواہش بہت ہے، تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے علم حاصل کریں، سیکھیں، اور انشاءاللہ پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب انسان کرتا ہے تو بڑی نیکیوں کے راستے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی بنا دیتے ہیں۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کمزور دل ہوں اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ایسا جہاد کرو جس میں کوئی تکلیف نہیں، یعنی حج۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ یعنی عام جہاد میں جائیں تو ہتھیاروں کا ڈر ہوتا ہے، تیر لگ سکتے ہیں، کانٹے چپ سکتے ہیں پاؤں میں، تو حج میں اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہوتی۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لا لاکن افضل الجہاد حج مبرور، لا لاکن افضل الجہاد حج مبرور۔ بیسیکلی اس میں کچھ غلطی ہے، لیکن نہ ہوگا، اس کو بہرحال ہم چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلی جو روایت اس ٹاپک میں ہم نے دیکھی جس میں حج کو فی سبیل اللہ ہی کہا گیا، اسی پہ دلیل کرتے ہوئے اور کچھ اور روایات بھی ہیں، زکوٰۃ کے مال میں جہاں فی سبیل اللہ کی مد ہے تو وہاں پھر حج کی مد بھی بیان کی جاتی ہے، جو آپ کو الگ سے بتایا گیا تھا زکوٰۃ کی بک پڑھتے ہوئے، کہ حج کو بھی فی سبیل اللہ میں چونکہ شمار کیا گیا تو اس لیے پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی ایسے شخص کو بھی حج کروایا جا سکتا ہے جس پہ پہلے تو حج فرض تھا لیکن اب اس نے تب نہیں کیا, اب وہ تنگی کا شکار ہو گیا, فقر کا شکار ہے, تو وہ پچھلا حج اس کے سر پہ چونکہ ایک بوجھ ہے تو اس کو پھر زکات کے پیسوں میں کروایا جاتا ہے. تو وہ ایسی ہی روایات سے پھر اس کے دلائل ملتے ہیں. حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فأجابوہ وسألوہ فأعطاہم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ, حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی, پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ انسان ویسے ہی دوسروں کو دینا چاہتا ہے, ان سے اچھے تعلق رکھنا چاہتا ہے, لیکن آپ نے ہیومن سائیکالوجی دیکھی ہوگی کہ جب کوئی ہمارے گھر آیا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی کوئی نہیں ڈالتے بات. مہمان آتا ہے گھر میں ہمارے تو ایک دم ہماری فیلنگز اس کے لیے بدل جاتی ہے, چاہے پہلے دل میں غصہ گلائی ہو, خاطر مدارت کرنا, اس کو وقت دینا. پھر اسی طرح بعض جگہ کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے رہا تو جب اگلا بندہ گھر پہنچ جائے تو کہتے ہیں اب تو وہ گھر آ گئے تھے, اب کیسے نہ کرتے. ہاں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو اور بھی زیادہ پیار آتا ہے نا. اسی لیے آپ کبھی دیکھیں ٹی وی میں یا وہاں جا کے دیکھو تو جگہ جگہ ضیوف الرحمان لکھا ہوتا ہے. ضیف کہتے ہیں مہمان کو نا, تو ضیوف الرحمان کے یہ حاجی جو ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں.